بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة قاف کی مختصر تفسیر کا درس جاری ہے، اور پیچھے درس میں ہم آیت نمبر 8 تک پڑھ چکے تھے. آج کی نشست میں آیت نمبر 9 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا كذلك الخروج. پیچھے درس میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کی طرف دیکھنے، غور و فکر کرنا، اور زمین کی طرف دیکھ کر غور و فکر کرنے کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تبصرہ ہے اور ذکرہ ہے لکل عبد منیب. سمجھنے کا اور ذریعہ بینائی ہے اور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو عبد منیب ہے، جو رب کی طرف واپس پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے اپنے رب سے، ایسے دل والا شخص ہے. اور ایسے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، سب نہیں کرتے. اسی سیاق اور سباق میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے، ماء مبارکاً، ببرکت پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگائے اس سے، یعنی اس پانی سے، اس ببرکت پانی سے، جَنَّاتٍ، باغات، وَحَبَّ الحصید، اور کھیتی کا غلہ. حب کہتے ہیں غلے کو، جیسے کہ جو ہے، گندم ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ وہ غلہ ہے جو ذخیرہ کیا جاتا ہے. اور حصید کہتے ہیں کاٹنے کو، جب کھیتی ہو تو اسے کاٹتے ہیں، جس سے پھر یہ غلہ ملتا ہے. تو درخت، جنات، بڑے درخت، حب الحصید، چھوٹے پودے وغیرہ جس میں غلہ ہوتا ہے، سب اس میں شامل ہو گیا ہے. یہ پانی جو اس دنیا میں زندگی کی اساس اور بنیاد ہے، ہر جاندار چیز پانی سے بنا ہے، اور پانی اس کی ضروریات میں سے ہے جس سے وہ زندہ ہے. یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، نَزَّلْنَا فَعَلْنَا، بار بار آسمان سے پانی برسایا ہے. مبارکن، بابرکت، یعنی اس کا بہت ہی زیادہ خیر اور نفع بخش ہے، بابرکت پانی ہے. اور اسی بابرکت پانی جو اس کو بہت سارا نفع ہے دنیا والوں کے لیے، اس نفع میں سے جو ہمیں درخت نظر آتے ہیں بہت سارے، یہ جو جنگلات ہیں، یہ جو ہمیں پھل ملتے ہیں، جو درخت ہیں، اور جو غلہ ہے، جو یہ پودے ہیں، سب اسی پانی سے زندہ ہے، اللہ کے حکم سے. پھر فرمائے، والنخل باسقات لها طلع نضید. والنخل، اور کھجور کے درخت، باسقات، بہت بلند و بالا، لمبے لمبے، لها طلع نضید، جن کے خوش تے بتے ہیں. سبحان اللہ، آپ کھجور دیکھتے ہیں کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے تے بتے جڑے ہوتے ہیں، دور سے خوبصورت نظر آتے ہیں، آپ قریب کرتے خوبصورت ان کی خوشبو آتی ہے، پھر آپ ذائقہ اس کے چکھتے، منہ میں ڈالتے ہیں، اس کا اور مزہ ہے. سبحان اللہ، تو طلع النضید کے خوشے جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر تیبتے ہیں. یہ سب کس لیے؟ رزقاً للعبادی، رزق ہے بندوں کے لیے. عباد میں سب شامل ہیں، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، سب کے لیے ہے. اللہ نے اس دنیا کے رزق سے پھلوں سے کسی کو محروم نہیں کیا ہے، کافر کو بھی اور کسی مسلمان کو اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے. رزقا للعبادی، کیونکہ سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی سے ہم نے زمین کو زندہ کیا ہے، مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، مردہ شہر کو یعنی زمین کو زندہ کیا ہے. بلدتن میتن، یہاں پر زمین کے لفظ نہیں، بلدہ ہے شہر، یعنی جن لوگ بستے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دور دراز کسی صحرا کا کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے جہاں پر یہ چیز ہو، بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے، تمہارے شہر میں، تمہاری بستی میں جہاں پر تم رہتے ہو، اسی پانی سے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اور رب کے حکم سے پانی نازل ہوتا ہے، جب زمین پر پانی پہنچتا ہے تو یہ باغات اور یہ جو غلہ ہے آپ کو نظر آتا ہے، اسی پانی سے زندہ ہے. اور ہم نے اسی زمین کو جس پر تم رہتے ہو زندہ کیا اس پانی سے. مردہ زمین تھی، زمین مردہ ہے زندہ ہے؟ مٹی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں، مردہ ہے زندہ ہے؟ مردہ ہے. اس نے فرمایا بلدتن میتن، مردہ زمین ہے. اسی مردہ زمین سے جب پودے درخت نکلتا ہے زندہ، تو وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، گویا کہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. وَأَحْيَيْنَا، اور ہم نے زندہ کیا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ، اور ہم نے اسی پانی سے زندہ کیا. بلدتن شہر، یعنی زمین کا ٹکڑا جس میں تم رہتے ہو. میتن، جو مردہ ہے. کذالک الخروج، اسے انڈر لائن کریں، یہی بنیادی پیغام ہے. کذالک الخروج، اسی طرح قبر سے نکلنا ہے. خروج کہاں سے؟ خروج، خروج نکلنے کو کہتے ہیں نا، کہاں سے نکلنا ہے؟ قبر سے نکلنا ہے. قبروں سے نکلنے سے کیا مراد؟ یعنی دوبارہ زندہ ہونا ہے. سورت کی ابتدا میں کیا ہوا؟ اصل بات جھگڑا کس چیز کا تھا؟ شروع میں قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. سبحان اللہ، اسے بھی اعتراض تھا نا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، کیا دوبارہ پھر زندہ ہوں گے؟ رجع بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی عقل نہیں مانتی. کتنی خوبصورت انداز میں اس کا ذکر کیا، دیکھو آسمان کی طرف جو تمہاری تخلیق سے بڑھ کر ہے، دیکھو زمین کی طرف جو تمہاری تخلیق سے بڑھ کر ہے. آسمان سے پانی برسایا ہے، زمین پر درخت ہیں، مختلف پودے ہیں، تم فائدہ اٹھاتے ہو، جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، مردہ زمین ہے جس پہ تم رہتے ہو، تمہارے شہر میں اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے. کیا پیغام ہے؟ کذالک الخروج، اسی طریقے سے تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا. اب کیوں عذر باقی رہا؟ سبحان اللہ. کذالک الخروج، نہیں مانتے، مان لیا ابو جہل نے، ابو لہب نے مان لیا، نہیں مانا نا، چلو نہیں مانتے تو دیکھے تو یہ دیکھ لیتے ہیں اور کس کس نے اس پیغام کو جھٹلایا اور انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوا، آئے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے. کس سے پہلے؟ کفار قریش سے پہلے، ان کافروں سے پہلے، ان جھٹلانے والوں سے پہلے. کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کی قوم نے، واصحاب الرس وثمود، اور اہل رس نے اور ثمود نے بھی. رس کہتے ہیں کنویں کو، تو کنویں والے ایک قوم تھی جن کا مفصل قصہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تفصیلی قصہ نہیں ہے، لیکن ذکر ہے کہ ایسے قوم بھی تھی. وہ ثمود معروف ہے، قوم صالح علیہ السلام، ثمود. وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد قوم جو ہے، وفرعون اور لوط کے بھائی. واصحاب الایکہ، اور اہل ایکہ جو ہیں، قوم شعیب علیہ السلام کی قوم جو. وقوم تبع، اور تبع کی قوم، یہ بھی یمن کے بادشاہ جو تھے ان کو تبع کہتے ہیں، جو یمن کے بادشاہ ہوتا تھا، جیسے کہ فرعون مصر کا بادشاہ تو تبع جو ہے وہ یمن کے بادشاہ کے تھے، اور تبع کی قوم ان میں سے ایک بادشاہ تھا ظالم، اس کی بات ہے ہو رہی، اس کا ذکر ہے یہاں پہ، اس نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا. وقوم تبع و تبع کی قوم کل کذب الرسل فحق وعید، ان تمام نے ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، بس وعدہ عذاب ثابت ہو گیا. یعنی اگر تم جھٹلاتے ہو، مخاطب کون ہے؟ نمبر سر فہرست سب سے پہلے کون؟ کفار قریش، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا ہے، انکار کیا، ابو جہل ابو لہب ان کے ہم نوالے ہم پیالے سب، تم نہیں مان رہے نا، واضح دلائل انہوں نے کہا تھا نا، بلعج بن جا منذر منہم، انہیں میں سے اللہ نے ڈرانے والا بھیجا، پیغام دے کے بھیجا کہ تم توحید کے راستے کو اختیار کرو، شرک بدعات کو چھوڑ دو اور تم دوبارہ زندہ بھی ہوگے. وہ کہاں مٹی میل جائیں گا، کہاں زندہ ہوں گے، ہم نہیں مانتے نا، بعض کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں ماننا چاہتے. ٹھیک ہے، یہ تو تم نے قصے سنے ہیں نا تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، قوم نوح ہے، اصحاب الرس ہیں، ثمود ہیں، عاد ہے، فرعون ہے، اخوان لوط ہیں، اصحاب الایکہ ہے، قوم تبع، سب جانتے ہیں. دیکھیں ذرا جزیرہ عرب، مکہ کا شہر، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، ابھی پیغام مکہ میں ہے، ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا ہے، ہجرت نہیں ہوئی ابھی تک. مکہ کے ارد گرد کون کون سے علاقے ہیں یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یعنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک گھرے ہوئے ہو، تمہارے ارد گرد جتنے بھی جن لوگوں نے، جن قوموں نے جھٹلایا، اسی پیغام کو جھٹلایا ہے، اپنے رسول کو جھٹلایا ہے، ان کا انجام تم خوب جانتے ہو، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. عجب بات ہے، تم بھی جھٹلانے والوں میں شامل ہو رہے ہو. یعنی تمہارے پاس وہ کون سی خصوصیت ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی، جبکہ تمہارا جرم وہی ہے جو ان قوموں نے کیا تھا؟ اللہ کا قانون ایک ہے سب کے لیے. ہم گھر کے محافظ ہیں اور 360 بت رکھا ہوا ہے، شرک کرتے ہیں اور ساتھ آخرت کا انکار بھی ہے، مذاق بھی اڑانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا مٹی ہیں اور آپ کہتے ہیں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کچھ اثر پڑا دل میں؟ اتنی سخت الفاظوں کے باوجود ابو جہل نے توبہ کی، ابو لہب نے توبہ کی، آئے حق کی طرف واپس. سبحان اللہ، دیکھ کتنی حجت، ابھی اس سے بڑھ کر کیا حجت ہوگی بتائیں؟ میں وہی بات، دل جب دل پہ تالے لگ جاتے ہیں نعوذ باللہ، تکبر کے، ہر درمی کے، نافرمانی کے، تو پھر یہی انجام ہوتے ہیں نعوذ باللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افعین بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. افعین تو کیا ہم تھک گئے ہیں، اعیاء تھکن کو کہتے ہیں، افعین کیا ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول پہلی بار پیدا کرنے سے، بل هم فی لبس، بلکہ وہ شک میں ہے، من خلق جدید، دوبارہ السر نو پیدا کرنے سے. پھر وہی بات ہے، پھر حجت قائم ہو رہی ہے اسی بات پہ جس پہ آپ، جو اصل بنیادی جھگڑا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. اچھا ایک اور عقلی دلیل لے لیں، چلو تمہیں زمین و آسمان کی تخلیق نظر نہیں آئی ہے، تمہیں یہ جو مردہ زمین کو زندہ کرنے ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پچھلے قوموں کا عذاب جنہوں نے اس بات کو جھٹلایا ہے وہ ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، چلو ایک اور بات بتاتے ہیں، عقلی دلیل بھی لے لیں چلیں آپ، غور و فکر تمہیں سمجھ نہیں آئی، پچھلے قوموں کے ساتھ کیا ہوا نہیں سمجھ آئی، مردہ زمین کو ہم زندہ کیا وہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، چلو ایک عقلی دلیل بھی لے لیں. کیا کوئی بھی چیز جب آپ شروع میں بناتے ہیں مشکل ہوتا ہے، یا بننے کے بعد ختم کر دوبارہ بنانا آسان ہے؟ مشکل کیا ہے دونوں میں سے، شروع میں بنانا مشکل ہے یا بنے سے دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ عقل کیا کہتا ہے، حقیقت کیا ہے، ذرا بتائیں. اس لیے کسی سائنس کی، راکٹ سائنس کی ضرورت ہے تو بچہ بھی جانتا ہے نہیں. چلے کیا دیکھو ذرا الفاظ، افعین بالخلق الاول، خلق اول شروع سے جب تخلیق ہر چیز کی ہوئی، تمہاری بھی آدم علیہ السلام سے جب تخلیق ہوئی ہے شروع سے لے کے آخر تک، جو انسان، کیونکہ بعث انسان کا ہونا ہے دوبارہ زندہ، جن و انس کا، انہیں کا حساب ہونا ہے، جو خلق اول جو ہم نے پیدا کیا ہے ہم اس سے تو تھکے نہیں ہیں، یقیناً دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہے کہ نہیں؟ زیادہ آسان ہے. تو وہ اس شک میں نہیں ہے کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے. ابو جہل ابو لہب مانتے کہ نہیں مانتے؟ مشرکین مکہ مانتے ہیں، تمام مشرکین مانتے ہیں کہ پیدا اللہ نے کیا ہے. تو جو رب عظیم پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ سوال یہ ہے. اسے فرم بل ہم فی لبس من خلق جدید، ان میں اس پر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن شک و شبہ کس چیز پہ ہے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، کی دوبارہ نئی زندگی اور ایز اے سر نو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اس میں کوئی شک ہے؟ جبکہ اس شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی عقل کا تقاضا یہ ہے، جو رب کریم پہلی دفعہ تمہیں زندہ کر سکتا ہے، عدم سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ مرنے کے بعد تمہیں پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب دے. ہے جواب؟ لا جواب، کوئی جواب نہیں. پھر حجت قائم ہو گئی. اب اگلے ذرا الفاظ دیکھیں، ذرا واللہ کمال کے جملے ہیں. اے انسان، یہ انسان جو ہے نہیں سمجھنا چاہتا، اب حقیقت کھل کے آگے سامنے آ گئی ہے، حجت بھی تمام ہو چکی ہے، اب بھاگنے کا کوئی راستہ بچا نہیں ہے. چلو اور اندازے ذرا سمجھا دیتے ہیں. دیکھ اللہ کا کرم دیکھا ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بار بار ان کافروں کو سمجھانا ہے، ہو سکتے کہیں پر ان کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے. اسے اندازے میں کیسے تبدیل ہو رہا ہے؟ کس لیے؟ بس ایک دفعہ جھٹلا دو تو کافی ہے، جاؤ تو ویسے تم جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جا کے سڑو؟ نہیں. اللہ ارحم الراحمین ہے، اس لیے انداز میں کو پھر ذرا تبدیل کیا ہے. پھر فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم خوب جانتے ہیں جو نفس اس کا وسوسہ کرتی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شہرک سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت، کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنا چاہے تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تمہیں پکڑ لے. تمہارے نفس کے اندر جو تمہارے خیالات ہیں اللہ خوب جانتا ہے. وَلَقَدْ کے صیغے میں قسم بھی ہے، اور لقد اس میں یعنی واللہ لقد تحقیق ہے، تأکید ہے. انسان کو پیدا بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ، اس انسان کے ظاہر باطن سب کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، سر میں چھپے ورازوں کو بھی جانتا ہے، دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وسوسے بھی جانتا ہے. زبان پر بات نہیں آئے، سوچ میں، دل میں اب کیا سوچ رہے ہیں، کیا منصوبے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ قرب قرب الہی بھی ہے اور فرشتوں کا قرب بھی ہے. وہ سیاق و سباق میں فرشتے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں کہ اللہ قریب. اللہ جی اللہ بھی قریب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اپنے علم سے، اپنے پکڑ سے، اپنے تأیید سے، نصرت سے اہل ایمان کے لیے، یہ سب اس معنی میں شامل ہیں. اور اس سیاق و سباق میں بات جھٹانے والے کی ہے، اس انسان کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، جو دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا میں. چلو یہ حقیقت تمہارے نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ تو اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور یہ رب تمہارے چھپے راز بھی جانتا ہے، وسوسے بھی خوب جانتا ہے، اور تمہارے قریب بھی ہے، چاہے تو تمہیں فوراً سزا دے بھی سکتا ہے. اللہ کے خاص فرشتے مقرر ہیں، اس لیے آگے جو جملہ ہے اسے اس کی مزید وضاحت کر دیتا ہے کہ اس قرب سے مراد کیا ہے اور قریب کون ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ، جب دو لکھنے والے جو ہیں لکھتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یعنی الیمین دائیں طرف، شمال بائیں طرف قعید بیٹھا ہے. یتلقی متلقیان، یعنی جو کچھ وہ کہتا ہے یا کرتا ہے اسے لکھ دیتے ہیں دو لکھنے والے. کیا لکھتے ہیں؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی زبان سے بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس لکھنے کو ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے. رقیب نگہبان ہے، عتید تیار ہے. فرشتوں پر ایمان کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، وہ فرشتے جو لکھتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے مختلف قسم کے کام ہیں جو اللہ نے ان کو سونپا ہے، ان کے ذمے. ان میں سے بعض فرشتے یہ ہیں جو خاص مقرر ہیں نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے. نامہ اعمال قیامت کے دن یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں پیٹ پیچھے دیا جائے گا، اہل ایمان کے لیے، اہل خیر کے لیے، اہل توحید و سنت کے لیے جو حق پر ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اہل شرک، اہل کفر، اہل نفاق، اہل بدعت جو ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیٹ پیچھے دیا جائے گا. یہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ وہی اعمال، اقوال، افعال جو آپ نے کی ہیں دنیا میں. وہ یہ نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو مد البصر، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی، اس میں لکھا کیا ہے؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ہر قول اس میں لکھا جائے گا. اچھا، کیا صرف اچھائیاں اور برائیں لکھی جائیں گی یا ہر بات لکھی جائے گی؟ اس میں علماء کے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ صرف اچھائیں اور برائیں رکھی جائیں گی، بس عام سی باتیں جو ہیں اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں لکھی جائے گی. دوسرا قول یہ ہے بعض سلف کا کہ نہیں، اس میں سب کچھ لکھا جائے گا، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، عام باتیں ہیں جس کا اچھا برائی سے یا جزا سزا سے کوئی تعلق نہیں، سب کچھ لکھا جائے گا. اور یہ قول راجح ہے کیونکہ ماں صغۃ العموم ہے، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یعنی ہر بات جو بات بھی منہ سے نکالتا ہے سب لکھا جائے گا. اور یاد رکھیں یہ باتیں دو قسم کی ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، الفاظ، جبکہ آپ کا عقیدہ درست ہے، منہج درست ہے، موحد متبع سنت ہے، آپ نے کیسا اچھا لفظ کہا ہے، اللہ کو پسند آیا ہے، جنت میں داخل ہو گئے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. تو اس قسم کے وہ لفظ جو آپ کو جہنم کے تہ تک پہنچا سکتے ہیں، ایک لفظ شرک کے لفظ کیا ہے، کفریہ لفظ کہہ دیا ہے، نبی کو گالی دی ہے نعوذ باللہ، دین کو گالی دی ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، برا بلا کہا ہے، گالی دی ہے نعوذ باللہ، یہ سب چیزیں جو ہے ایسے الفاظ ہیں جو جہنم کے تہ تک پہنچا دیتے ہیں. ایک حدیث میں آیا لا یلقی لها بالا، اسے اندازے بھی نہیں تھے کہ بات اتنی گہری ہوگی یا اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے اس بات پہ، کہنے والوں کے ساتھ بات کہہ دیا، بس زبان سے لفظ تھا نکل گیا ہے، لیکن یہ لفظ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یاد رکھے ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، نصب العین رکھے اپنا. تو بات کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے ذرا تولا کریں میں کیا کہنے جا رہا ہوں. یہ بات جو میرے نام اعمال میں لکھی جائے گی روز محشر میں میرے کام آئے گی یا میرے خلاف ہوگی، میرے فائدہ مند ہے نقصان دہ ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں قائم کے دن تمنا کریں کاش ہم گونگے ہوتے بول نہ سکتے. کیوں؟ مصیبتیں سامنے ہیں نا، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. نام اعمال سیاہ ہے، مد البصر، کہیں پہ خیر نظر نہیں آ رہا. گالی ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، بدعت کے بعد شرک ہے، بدعات، خرافات، گالی گلوچ، کچھ چھوڑا نہیں ہے، بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ. اس لیے یاد رکھیں جو بھی آپ کہتے ہیں وہ درج ہو رہا ہے. اچھا، لکھنے والے کون ہیں؟ رقیب عتید، نگہبان ہے، سوتے نہیں ہیں، آرام نہیں کرتے ہیں. آپ سو جاتے وہ بیٹھے ہیں، وہ نہیں سوتے، وہ نہیں آرام کرتے. عتید تیار ہے ہمیشہ، یعنی کہ اس نے پھر دیکھے گا، بیٹھے گا، قلم اٹھائے گا، لکھے گا، کیا کیسے کب لکھے گا، نہیں نہیں نہیں، بس آپ یوں زبان سے کلمہ لفظ نکالتا فوراً درج ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی، چلو سمجھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور حق کے ساتھ موت کی بے ہوشی آئی ہے، سکرۃ الموت. ذلک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، موت کی سکرات. موت ایک ایسی حقیقت جس کو کافر بھی جھٹلا نہیں سکتا. موت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں جھٹلا سکتا. کافر کو یقین ہے مر جائے گا، جو دوبارہ زندگی پر شک کرتا ہے یا انکار کرتا ہے اسے یقین ہے کہ وہ مرنے کہ اس نے مرنا ہے، شک اس میں ہے کہ اس نے دوبارہ زندہ ہونا کہ نہیں ہونا. چلو مرنے پر تمہیں یقین ہے نا، تو پتہ مرو گے کیسے؟ ذرا زندگی تو تم نے گزار لی ہے، جو تو تم نے گزاری، جیسے بھی گزاری ہے، مرضی کی گزاری ہے. رب نے مجبور نہیں کیا ایمان پہ، توحید پہ، سنت پہ مجبور نہیں کیا، فرما بردار پہ مجبور نہیں کیا تمہیں. تمہیں عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دیے ہیں، دل دیا سمجھنے کے لیے، سب کچھ تمہیں دیا ہے، صحت عافیت ہے، تمہیں اختیار بھی دیا ہے، دو راستے بھی دکھا دیے. وہدیناہ النجدین، جاؤ کون سا راستہ تمہیں چاہیے توفیق میں دے دوں گا تمہیں، آسان میں کر دوں گا، جو بھی چلو تمہاری مرضی ہے. لیکن موت کیسے ہوگی؟ کافر کوئی موت کا یقین بھی ہے اور موت سے بھاگتا بھی ہے، کیونکہ شک میں ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندہ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، انکار تو میں کر بیٹھا ہوں. اگر بات سچ ثابت ہو جائے اور میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میرے بھائی کافر کے لیے یہ دنیا ہی ہے بس، آخر پہ یقین ہو نہ ہو اس کی دنیا ہے. جب یہ دنیا دل میں جگہ کر لیتی ہے اور دل جڑ جاتا ہے دنیا سے، تو جیسے انسان کو موت قریب نظر آتی ہے ویسے ہی اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کسی بچ اور دنیا کا معلوم ہے، اور جی لوں تھوڑا سا، اور جی لوں. کہتے ہیں نا شرابی نشے میں نشہ کر کے اور تھوڑا سا جی لے، کیا جیو گے بھائی، دنیا چاہتے ہیں نا، دنیا میں مست ہیں، آخرت کا تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. وجاء سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی جو ہے حق کے ساتھ ہے، سکرات الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ان للموت لسکرات، ایک روایت لا الہ الا اللہ، ان للموت لسکرات، کہ موت کے سکرات حق ہیں، موت کی بے ہوشی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ایک لمحہ ہوتا ہے، اس دنیا سے جانے کے آخری لمحات اور برزخ زندگی کے پہلے لمحات تھوڑی سی بے ہوشی طاری ہوتی ہے، اور اس بے ہوشی میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے سکرات الموت کہتے ہیں. یہ برو لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بعض وہ سمجھتے ہیں بندہ سکرات لگی ہوئی ہے اس بیچارے کو، بڑا پتہ نہیں کیا کیا اس نے گناہ کیے ہیں، غلط ہے. موت کے سکرات جو ہے، موت کی بے ہوشی جو ہے، مرنے سے پہلے سب کو آتی ہے. جو ٹائم ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس دنیا کا ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، جو اس وقت جس حالت میں ہوتا ہے اس کو وہی وقت ملتا ہے. ہمارے نزدیک کو ایکسیڈنٹ ہوا جھٹکے میں ختم، اس ایکسیڈنٹ کے وقت جو ہمارے سیکنڈز ہیں، اس وقت جب اس کی موت ہو رہی تھی وہ سکرات سے گزر کے وہ مرا ہے، کیونکہ برزخ کے ٹائم فریم جو ہے وہ دنیا کے سے بالکل الگ ہے، اور آخرت اس سے بھی الگ ہے، سبحان اللہ. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کافر مرنا نہیں چاہتا اور موت سے بدکتا ہے، بھاگتا ہے. اچھا موت آ گئی، اب کیا کرو گے؟ وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یعنی دنیا میں تم بھاگتے تھے موت سے، اب تو موت آ گئی ہے جی، اب حساب تو دینا ہے، کیا کرو گے؟ کیا جواب ہے؟ لا جواب. موت کو اللہ نے پیدا کیا جیسا کہ زندگی کو پیدا کیا ہے، اور دونوں آزمائش کے لیے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، جس نے پیدا کیا ہے. موت کو زندگی سے پہلے ذکر ہے، الموت والحياة سورة الملک میں. کیا موت بھی مخلوق ہے؟ جی ہاں. الذي خلق الموت والحياة، میرے موت کا مرحلہ الگ سے مرحلہ ہے، کیونکہ موت کو تخلیق کیا ہے، اور موت بھی مر جائے گی، ہر مخلوق مرے گی کہ نہیں؟ عجیب سی بات ہے بھائی، موت کیا مرے گی؟ موت تو موت ہی ہے نا، جب اللہ نے پیدا کیا تو موت بھی مر جائے گی، موت کیسے مرے گی؟ جب آخر وقت، آخر وقت میں جب جنت جنت میں، دوزخ دوزخ میں پہنچ جائیں گے، تو جنتیوں کو جو نا تھوڑی سی ایک سوچ آئے گی، کہیں یہ جو نعمتیں ہیں کبھی ختم تو نہیں ہوگی، اب پھر موت تو رہے گی، کبھی اتنی لذت ہوگی، اتنی خوش ہوں گے نا کہ ایک خدشے جیسے دنیا کی خوشی، دنیا کی خوشی میں کیا ہوتا پتہ ہے؟ دنیا کی خوشی میں شادی کی خوشی ہو، بیاہ کی خوشی ہو، بچے کے پیدائش کی خوشی ہو، یا سیلیبریشن ہو، آپ کامیاب ہیں، آپ ڈگری ملی ہے، نوکری ملی، جو بھی خوشی ہوتی ہے، پتہ ایک کھٹکا بیچ میں کیا آتا ہے؟ یہ خوشی ابھی ختم ہو جائے گی نا، آگے پھر دنیا کی مصیبتیں دیکھنی پڑے گی، تو یہ دل میں تھوڑی سی خلش آ جاتی ہے اس خوشی کو تھوڑا سا خلل ڈالنے کے لیے۔ تو جب جنت میں داخل ہو جائے گا، اب اس کو دل یہاں سے نکلنا کہ نہیں کرے گا کبھی؟ بھائی ایسی نعمت، ایسی اللہ کا خاص کرم ہے، تو بھی خدشے دل میں ایسے آنے والا ہے، پہلے اعلان ہو جائے گا، ایک مینڈا لے کے لایا جائے گا، کبش مینڈا جو ہے، اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، اعلان ہوگا یہ موت ہے، موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، موت کو مار دیا گیا ہے، اے جنتی خلود فلا موت، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کوئی موت نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف جنت میں کیا ہوگا؟ چلو مر تو جائیں گے نا، جان چھوٹے گی نا، عذاب میں ہے، تکلیف میں ہے، تو سوچ آتی ہے نا، دنیا میں عذاب جو بھی تھا وہ چلی گئی نا، یہ بھی مرحلہ آئے گا، ہم اسے بھی تو ان قریب جان چھوٹ جائے گی، تو کچھ تھوڑا سا حوصلہ تھا بیچ میں، تھوڑا سا اس عذاب میں، لیکن جب اعلان ہوگا کہ موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اور اے دوزخ ہو خلود فلا موت، اب ہمیشہ کی زندگی جہنم میں، موت نہیں آئے گی، اب ان کے عذاب میں اور عذاب بڑھ جائے گا، نعوذ باللہ۔ موت ایک طرح نہیں آئے گی، جب انسان مرتا ہے وہ دونوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ سوچا کہ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ کوئی کوڈ ورڈ نہیں ہے جو ہمیں سمجھ سے باہر ہیں، مسئلہ کہ ہم سمجھتے کم ہیں یا سمجھنے نہیں چاہتے بعض اوقات۔ عجب ہے واللہ، دنیا کے سب سے عظیم کتاب جو اللہ کے پاک کلام ہے، ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، سینے سے گائے رکھتے ہیں، لیکن کاش سمجھنے والے ہوتے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کو روح قبض کرتے وقت غرق ہو کے روح قبض کرتے ہیں۔ لفظ دو ہیں، اتنی لمبی تفسیر کر دی ہے، معنی یہ والنازعات قسم، واو کیا ہے ابھی بتایا میں نے، والنازعات قسم ہے نازعات کی، نازعات وہ فرشتے جو ڈوب کر نزع کرتے ہیں کافر کی روح کو مرتے وقت۔ جب کافر بدکار انسان مرتا ہے تو فرشتے اس کی روح سختی سے نکالتے ہیں، اخرج ایہا الروح الخبیثہ یا رب غضبان، نکلو اے خبیث روح، کہاں نکل کے جاؤں گی؟ الی رب غضبان، بہت ہی شدید غصے میں رب کی طرف، وہ ڈر کے مارے اور ڈوبے گی، جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گی، فرشتہ جسم میں ڈوب کر اسے سختی سے نکالے گا، یہ ہے والنازعات غرقا۔ دوسری طرف والناشطات نشطا، اور قسم ان فرشتوں کی جو اہل ایمان کی روح بڑی آسانی سے قبض کرتے ہیں، ناشطات نشطا، نشت کہتے ہیں جب مشکیز کو آپ کھولتے ہیں پانی نکالنے کے لیے، تو سب سے پہلے کچھ قطرے گرتے ہیں بڑی تیزی سے، ایسی تیزی کے ساتھ اتنی آسانی سے ہی مومن کی روح نکلتی ہے، وہ فرشتے قبض کر لیتے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اس آیت کو مشکل عرب نے بھی سنا ہے، ابو جہل نے بھی سنا، ابو لہب نے بھی سنا ہے، سمجھ آئی؟ نہیں آئی۔ موت کے بعد کیا ہوگا، اور جو لوگ آخری وقت میں ہوں گے ان کا انجام کیسے ہوگا، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اسے آگے فرمائے، ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید، اور سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا گیا، ذلك يوم الوعيد، یہ وعید کا دن ہے، وعید سختی کے الفاظ ہیں، سختی کا دن ہے، جزا کا دن ہے، حساب کا دن ہے، جو حساب میں ناکام ہوا اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آخرت کا انکار کرنے والے سن لیں، اس دنیا کا خاتمہ بھی ہونے والا ہے، آخرت آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ سور پھونکا جائے گا، اور دوبارہ زندہ جب لوگ ہوں گے تو دوسرا سور ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کے سوا کوئی باقی مخلوق نہیں رہے گی۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو انہوں نے مقرر کیا سور پھونکنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں میں کیسے آرام کروں جب میں نے دیکھا کہ سور پھونکنے کے لیے فرشتے نے سور کو اٹھا لیا ہے اور آنکھیں عرش کی طرف ہے، کب اللہ کا حکم آتا ہے اور سور پھونکا جائے، اتنے قریب ہے۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور روح جو ہے وہ نکل کر واپس چلی جائے گی اپنی جگہ پر جہاں پر دفن ہوا انسان، اور پھر دوبارہ سے یہ انسان زندہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو آنکھیں کھولے گا تو یہ یوم وعید کا دن ہے۔ کچھ خوشخبری ملنے والی نہیں اہل کفر کے لیے، کیونکہ میدان محشر میں جب انسان اپنی آنکھیں کھولے گا دوبارہ زندہ ہوگا، حالت کیسی ہوگی؟ برہنہ بدن ہوگا، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، جسم کے تمام حصے پورے ہوں گے، آپریشن سے کوئی ہاتھ پاؤں کاٹ دیا گیا یا ختنے سے کوئی ٹکڑا کاٹ دیا گیا، سب جسم کے حصے مکمل ہوں گے۔ حفاتن عراتن غرلا، حفاتن پاؤں میں کوئی جوتی نہیں، عراتن برہنہ بدن، جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوگا، غرلن جسم کے حصے پورے ہوں گے، یعنی ختنہ اگر ہوا تو وہ بھی ٹکڑا جلد کو واپس کر دیا جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر جنت ہی ہے تو جنت میں جسم کے ایک ایک حصے کو نعیم پہنچے اور مزہ پہنچے، جہنم ہی نعوذ باللہ تو جسم کے ایک ایک حصے کو کوئی حصہ باقی نہ رہے اللہ کے عذاب سے نعوذ باللہ۔ میدان محشر میں اس حالت میں کیا ہوگا؟ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوبنا کبھی دیکھا ہے؟ پانی میں انسان ڈوبتے کیا حالت ہوتی ہے؟ پسینے تھوڑی جسم پہ لگتے کتنی کراہت ہوتی ہے؟ پسینے میں ڈوبنا کبھی سوچا ہے؟ لوگ مختلف طریقے سے کھڑے ہوں گے اور پسینہ مختلف جسم کے حصوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ رانوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ناف تک ہوگا، کسی کا سینے تک، اور کچھ لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ پسینہ کیوں ہے؟ آپ کے جو اعمال ہے اس کے مطابق ہے، ایمان و عمل جو اپنے لذی آمن و عمل الصالحات، کیوں بار بار ہے قرآن مجید میں؟ دنیا میں تم کر سکتے ہو، آخرت میں تم نے اسی کا حساب دینا ہے جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو، وہاں پر عمل کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر حساب کی جگہ ہے۔ آپ کا قول و فعل دنیا میں ہے، وہاں پر کوئی قول و فعل نہیں چلے گا، آپ کا ایمان، آپ کی توحید و سنت، آپ کا کفر، آپ کا نفاق، آپ کی بدعات، سب دنیا میں ہے، آخرت میں حساب ہے، وہاں پر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ میدان محشر ہے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، تو فرشتے پسینہ کیوں ہے؟ کیونکہ سورج سر پہ کھڑا ہے، ایک میل کے فاصلے پہ ہے، 50,000 سال کا دن ہے، ایک 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے، 12 گھنٹے کا دن ہی۔ ابھی گرمی شروع ہو رہی ہے، جون کا مہینہ ہے، 2-3 دن سے ابھی بات ہو رہی تھی ساتھیوں سے، بہت شدید گرمی شروع ہو گئی ہے، اس وقت ہم کیا کریں گے جب سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، شدید گرمی ہوگی، کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا، لوگ پسی میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کچھ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یا کچھ اور چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے کچھ خاص لوگوں کے لیے۔ صدقہ کا سایہ، جو صدقات خیرات دیتے اس کا سایہ ہوگا، سورۃ بقرہ آل عمران جو پڑھتے ہیں زیادہ ان کا سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہوگا، لیکن ہر بندے کے لیے نہیں، اللہ کے خاص بندے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. الغرض تو یہ وقت آنا ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہر مکلف نے اس کو دیکھنا بھی ہے اور اس کا انجام بھی ہونے والا ہے، حساب سب کا ہوگا. لیکن کیا اس کے لیے تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کتنا ہم نے تیاری کی ہے؟ سانسیں جاری ابھی وقت ہے، ابھی تک نہیں گئے تو اب کر سکتے ہیں نا. بدعتی کو یا شرک کرنے والوں، کس نے مجبور کیا شرک و بدعت پہ؟ کسی زبردستی کی ہوئی کسی نے؟ راستہ آپ کے سامنے ہے، نافرمانی سے توبہ کریں، بدعت سے توبہ کریں، شرک سے توبہ کریں، آئے ایمان کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف، کس سے تمہیں روکا ہوا ہے؟ شرابی ہے، سود خور ہے، ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. ظلم کب تک کرو گے؟ لوگوں کے حقوق کب تک کھاتے رہو گے؟ بیوی کے، بچوں کے، اولاد کے، والدین کے حقوق کب تک یہ پامالی ہوتی رہے گی؟ دیکھو کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ اگر موت کی لمٹ آ گئی پھر تو بس معاملے ختم ہو گیا نا، پھر تو توبہ کے دروازے بند. تمنا کرے گا کاش مجھے ایک لمحہ مل جائے تاکہ میں توبہ کر لوں، کوئی لمحہ نہیں ملے گا. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، وقت مقرر ہو گیا تو بات ہی ختم ہے، موت سب کے قریب ہے. چلو قیامت جب سور پھونکا جائے گا لوگ کہیں گے پتہ نہیں، ابھی نشانیاں نہیں آئیں، نشانیاں آئیں گی، چھوٹی نشانیاں کچھ آ چکی ہیں، کچھ آنے والی ہیں، پھر بڑی نشانیاں آئیں گی، سورج مغرب سے نکلے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند، ہم پہلے سے توبہ کر لیں گے. موت چھوٹی قیامت ہے اور سب کے قریب ہے، کب آئے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں. صرف مریض نہیں مر رہے، تندرست بھی مر رہے ہیں، اچانک مر رہے ہیں. آج آپ کے ساتھ ہیں، کل اعلان ہوتا ہے یا شام کو اعلان ہوتا ہے فلاں نماز جنازہ ہے، یار ابھی تو میرے ساتھ تھا، یہ کیا ہو گیا اس کے؟ ابھی ہم نے ناشتہ کیا، ابھی ہم نے کھانا کھایا، ابھی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اس لمحے کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اصل بات یہ ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا ابھی تک؟ مشرکین نے تو انکار کیا بعث کا، تمہارا آخرت پر ایمان کیسے ہے؟ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو، آخرت پر ایمان کیسے ہے؟ اپنا عقیدہ درست کریں، اپنا منہج درست کریں، ایمان کو مضبوط کریں، تقوی کو مضبوط کریں. کب دنیا سے جانا کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. ہمیشہ مومن سمجھدار ہمیشہ تیار رہتا ہے. تیاری کیا کرنی ہے؟ حقوق کی ادائیگی کرنی ہے. رب کا حق سب سے پہلے توحید حق ہے، رب کی فرمانبرداری کا حق ہے، آپ سے رب کا حق، اتباع سنت کا حق ہے، پھر باقی حقوق والدین کی، حسن سلوکی ہے اور صلہ رحمی ہے، بیوی ہیں، بچے، سب کے حقوق بعد میں آتے ہیں. قرض دینا تو دے دیں قرض، نہیں دے سکتے رب سے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں دینا چاہوں، میری مدد فرما، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ. حقوق کی ادائیگی یہاں پر نصب العین ہونی چاہیے. ایسا انسان تیار ہے، موت آتی تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن نافرمانی ہے، سود ہے، ظلم ہے، حرام خوری ہے، بدعات ہیں، شرک ہے، کفر عقائد ہیں، اور موت آ گئی ہے اچانک، کیا کریں گے؟ حساب دینا ہے. پہلے تو پتہ چلے گا جب روح کیسے نکلتی ہے، نازعات غرقہ میں سے یا ناشطات نشتہ میں سے ہے، اس کے لیے تیار کرنے، تیاری ہمیشہ کرنی ہے. میں نے کہا تیار ہونے کے لیے راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. حقوق کے دو، صرف دو لفظ ہیں، حقوق کی ادائیگی مشکل ہے. کس کا حق؟ سب سے پہلے رب کا حق ہے. کیا حق ہے؟ توحید کا حق ہے، سمجھے توحید کا، صحیح عقیدے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر کہ اتباع سنت کا حق ہے. ہم محبت کرتے، درود بھیجتے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سمجھتے ہم نے حق ادا کر دیا ہے، لیکن بدعت بھی کرتے ہیں، کہاں حق ادا ہوا ہے؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أجر اتباعي في الدعوة يصير كاهم هو بطل عبد السلام سو كاهم هو بطل الله تعالى سير بدعتي دعوة كرتها حقيقة كهاي آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کرنے والے ہیں تو آپ سے محبت آپ کی اتباع میں نظر آنی چاہیے، ابتداء بدعت میں نہیں. کون بدعتی ہے، کون اہل سنت میں سے، کیا سنت کے بدعت، ابھی کسی کو بھی شک ہے کہ سنت کے بدعت کیا ہے؟ بھائی اس کی بات یہ جو دور دراز کسی جنگل میں رہتا ہو جہاں پر کوئی پیغام نہ پہنچا توحید و سنت کا، ان کی بات نہیں کر رہا میں. میرے بھائی شہروں میں رہتے ہیں، مدارس قائم ہیں، درست تدریس ہو رہی ہے، کسی چیز پہ شرک بدعات اور خرافات پہ رب کو کیا جواب دیں گے؟ آج اگر ہم نصیحت کرتے کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ معاملہ بدعت ہے، اللہ سے ڈرو، اسے چھوڑو، کہتے ہیں وہابی ہے تو فتنہ چاہتا ہے، یہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی امت کو اگر جوڑنا تو شرک بدعت پہ جوڑے تو امت خوش ہے. اگر آپ حق بات کر کے انہیں سمجھاتے کہ شرک سے توبہ کرو، بدعت سے توبہ کرو، کہتے فتنے باز ہے، شر پسند ہے، اس نے شر پھیلانا، امت میں تفرق اس نے پیدا کرنا ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے امت کا. سبحان اللہ، امت کا دشمن وہ نہیں ہے جو جس نے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے شرک بدعات کر کے. بدعت ہمیشہ جدا کرتی ہے، سنت ہمیشہ جوڑتی ہے، یاد رکھے. توحید و سنت ہمیشہ جوڑ کے رکھے گا. بدعت ہمیشہ دیکھے، بدعت جتنی گروہ بھی ہیں کتنے ان کی فرقے ہیں، اہل سنت کا ایک ہی فرقہ ہے، دوسرا ہے نہیں. اسے کہ سنت والجماعہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی فرقہ ہے. الغرض موت کا ذکر ہے، پھر سور پھونکنے کا ذکر ہے. چھوٹے قیامت موت اور بڑے قیامت سور پھونکنا. اس مرحلے سے سب نے گزر کے جانا ہے، کوئی بچے گا نہیں. جب یقینی ہے موت اور یقینی ہے آخرت اور دوبارہ زندہ ہونا، تو پھر اس کے لیے تیاری بھی یقینی ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اگلے درس میں انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے، چند مزید اہم پیغام ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.